दज्जाल इज ही अ रियल ह्यूमन बीइंग, क्या वो एक इंसान है या फिर वो कोई सिस्टम का नाम है, वो कोई अल्लाह माफ करे मशीन का नाम है।
हदीसें इस मामले में बिल्कुल वादे हैं कि दज्जाल जो है वो इंसान है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि सुपर नेचुरल पावर्स हैं उसके पास, ये बात हदीसों में हमें मिलती है। दज्जाल पैदा नहीं होगा, उसका जहूर होगा, या आप कह लें खुरूज होगा। पैदा तो वो है, बस सिर्फ उसका खुरूज होना है।
इब्ने सय्याद बड़े एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, फिर इनके एंड के बारे में वेयर डिड ही एक्चुअली गो?
अब्दुल्ला बिन उमर ये कहते थे कसम उठा के यही मसीह दज्जाल है। लेकिन एक और रवायत हमें मिलती है, ये सही मुस्लिम में है, मुझे ये कहने लगा इब्ने सय्याद, हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जी लोग मुझे कहते हैं कि जी मैं दज्जाल। आप अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, आपने अल्लाह के रसूल से सुना है ये बात नहीं सुनी कि वो दज्जाल पैदा नहीं होगा? हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने सुना है। तो उसने कहा मैं तो पैदा हुआ हूँ। तो अच्छा, क्या आपने अल्लाह के रसूल से ये नहीं सुना कि वो मदीना में दाखिल नहीं होगा? उसने कहा मैं तो मदीना में ही रहा, तो मैं कैसे दज्जाल हो सकता हूँ? फिर वो कहते हैं मैं जब खामोश हो गया तो मुझे फिर उसने एक बात कही, कहने लगा कि मुझे पता है दज्जाल कहाँ पैदा हुआ है और मैं ये भी जानता हूँ कहाँ पर है। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि उसके बाद फिर मुझे उसने उलझा दिया।
जो इंसिडेंट्स दज्जाल के बिल्कुल ज़हूर होने से पहले होंगे, उनमें बुनियादी इंसिडेंट आपने कहा कि फुतूहात होंगी,
अभी वो माल गनीमत समेट रहे होंगे तो उस वक्त एक चीखने वाला चीखेगा कि इन दज्जाल का खारा जा, दज्जाल निकल गया। दज्जाल जो है ना दुनिया का चक्कर लगाएगा और दुनिया के हर शहर में जाएगा और लोगों को इसी तरह से करतब दिखाएगा, इलूजन दिखाएगा, लोग उसकी वजह से उसके पीछे पड़ जाएंगे, उस पर ईमान ले आएंगे, यानी उसको खुदा मान लेंगे ना। मदीना में से एक बंदा निकलेगा और वो उनका बेहतरीन शख्स होगा। दज्जाल उससे कहेगा तू मेरे ऊपर ईमान ले क्या, तो वो कहेगा कि मैं तो ये गवाही देता हूँ तू दज्जाल है, मतलब अल्लाह के वसल्लम ने तेरी ये सिफात बयान की थी और तू वही करतब दिखा रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? वो कहेगा कि अच्छा अगर मैं तुझे कत्ल करके जिंदा कर दूँ तो मुझे खुदा मान लेगा, तो फिर वो उसको कत्ल करेगा। और कत्ल करने के बाद रवायतों में ये भी है कि वो उसके जिस्म के दो टुकड़ों के दरमियान चलेगा और फिर उसके बाद उसको इशारा करेगा और वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अब लोग तो ईमान ले आएंगे कि भाई, तो लेकिन उसका मामला क्या होगा? जब वो जिंदा होगा तो वो कहेगा कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है, और फिर दोबारा उसको कत्ल करना चाहेगा, लेकिन उसके ऊपर उसको तसल्लुत यानी गलबा उस बंदे पे दज्जाल को हासिल नहीं होगा।
डॉक्टर साहब, हमने ना अपने पिछले सेशन में मेहदी पर बात की और रिस्पॉन्सेज भी आए और कमेंट्स भी आए और कई लोगों ने हमें रिस्पॉन्स भी दिया हमारी कुछ बातों पर, और कुछ पार्ट्स थे हमारे सेशन के उस पर इतराज़ात भी उठाए। तो मतलब द पॉइंट ऑफ कंसर्न हेयर इज़, मेरा ख्याल है जो लोगों को नहीं समझ आ रही वो ये है कि जो हम बताना चाह रहे हैं कि हर दूसरे घर से ना एक मेहदी निकल रहा है, ठीक है। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज से कोई साल पहले, कुछ साल पहले हमें एक बंदे की वीडियो मिली ऑनलाइन यूट्यूब पर जिसका नाम था मेहदी 007 जेम्स बॉन्ड 007, तो शायद आपने एक मशहूर फिल्म है उसके बारे में सुना होगा, तो वो मेहदी 007 थे भाई,
ठीक है।
और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किया, उस ज़माने में यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा लोग नहीं थे तो उनका चैनल यानी उन्होंने चलाना शुरू किया, और फिर उन्होंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो है ना उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई हुई थी, और वो साबित करने के लिए कि देखे जी मेरी मकबूलियत कहाँ तक है, टू दी एक्सटेंट के वो भाई डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह उनसे भी मिले और उनके साथ भी उनकी वीडियो थी। तो मतलब वो, और फिर वो बड़ी फ़नी वीडियोज़, हमें तो बड़ी मज़ा आता था कि जी देखें मेरा जो है ना, मैं उम्मत के लिए कितना दर्द है, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, थोड़ी देर बाद कैमरा दिखाते तो यहाँ पे पानी लगा होता तो कहने का मतलब है कि इस तरह करके हर दूसरे घर के अंदर से मेहदी निकल रहा है। तो मतलब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम लोगों को समझ नहीं आ रही इस मसले की कि यार इतने मेहदी हैं, कोई एक तो यानी आप मेरे ख्याल इसके हवाले से कुछ कमेंट करना चाहें तो पहले आवाज़ में।
लेकिन बात यह है कि एक तो हमारे यहाँ वो केस बहुत मारूफ हुआ ख़ास तौर पे, जिसने बैतुल्ला में जाके पनाह भी ले ली थी,
बैतुल्ला कहतानी, अब्दुल्ला कहतानी था जैसे,
कहतानी जो थे
जोहिम अल-उतैबी के साथ मिलकर उसने ये किया था।
तो ये जो सऊदी अरब का ये वाक़या था, फिर वो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, पाकिस्तान से कमांडोज गया। लेकिन अगर कोई मेहदी होना होता तो हदीसें उसके बारे में बड़ी वादे थी, ठीक है, उसके नाम की भी मुशाबत थी, वो अरबों में से भी था, ठीक है। और फिर यह है कि उसने बैतुल्ला में जाके पनाह भी ले ली और सारा
लोगों ने बैत भी की उसके हाथों में।
हाँ,
बड़ा ज्यादा लोगों ने बैत की थी और काफी नेक लोग, मैंने उसके बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा है डॉक्टर साहब, उसमें बड़े नेक लोग थे, मदीना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद थे, यानी उलमा जैसे टाइप, यानी ऑब्वियसली उलमा तो नहीं कहेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज टाइप, नेक लोग मौजूद थे फॉलोअर्स में,
और बाद उलमा भी शुबे में पड़ गए थे उसके हवाले। अच्छा, लेकिन यह है कि कुछ उलमा ने उसमें रहनुमाई भी की थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ,
اللہ معاف کر
دو،
برا نتیجہ،
بہت برا نتیجہ ہوا کہ وہ بیت اللہ کے اندر جس طرح سے جو ہے وہ قتل و غارت ہوئی ہے اور وہ انہیں کرنی پڑی ہے. تو اس قسم کے جتنے بھی دعوے دار ہیں نا، بالآخر ان کا نتیجہ یہی ہونا ہے، مطلب ان کی برے طریقے سے جو ہے نا قتل و غارت ہونی ہے اگر انہوں نے باز نہیں آنا. اور مطلب اپنے اس ساری سوچ سے، اپنی اس فکر سے، وہ شیطان جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کے لیے چیزوں کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، تو وہ چیزوں کو خوبصورت دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی ہمارا پروگرام پبلش نہیں ہوا تو ہمیں لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، جی ہمارے علاقے میں بھی ایک صاحب ہیں مہدی ہونے کا
اچھا
دعویٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک صاحب انڈیا سے ان کا آیا تھا کہ جی وہاں پہ ایک صاحب ہیں، وہ باقاعدہ پوری ان کے فالوورز ہیں جو کنونس کرتے ہیں ان کے مہدی ہونے کے لیے. تو مطلب یوں کہیں کہ جی یہاں یہ جتنے بھی مہدی ہونے کے دعوے دار ہیں، سب سے پہلے تو ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا چاہیے کہ آپس میں پہلے یہ فیصلہ کرنے کہ آپ میں سے سچا کون ہے. سب کو خواب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب کے پاس وحییں بھی آ رہی ہیں، سب نے جو ہے ایک فالمین بھی پیدا کر لیا، اور سب جو ہے وہ اچھا اس سب میں بھی آپ دیکھیں کہ اہل تشیع ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے مہدی ہونے کا. اچھا اب ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی، پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے ان کی عقل مت سیدھی بھی کی، سیدھی سی بات ہے، اس کے بعد سے وہ سارا ان کا وہ جو بھی تھا بخار اتر گیا مہدی ہونے کا. تو یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں مہدی ہونے کے. اصل میں اس میں کچھ غلطی جو ہم نے کہا نا کہ ہمارے لوگوں سے بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے مہدی کے مقام کو اتنا مقدس بنا دیا، پیغمبری کا رستہ تو بند ہو گیا تھا، اب لوگوں میں یہ جو خواہش تھی نا پیغمبر بننے کی، تو وہ مہدی کے رستے انہیں پورا ہوتی نظر آئی کہ دیکھیں جی مہدی ہونے کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے نا، پیغمبری کا رستہ بند ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ ایک انسان، ظاہر بات ہے یہ سفلی خواہشات اس کے اندر ہیں تو صحیح، اور نفس کی اگر اصلاح نہ اچھی سی ہوئی ہو تو وہ سفلی خواہشات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. تو اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میرے ساتھ مہدی ہونے کا ٹیگ لگ جائے اور میں کوئی مقدس پرسنالٹی شخصیت بن جاؤں. بیسیکلی تو یہ نفس کے مسائل ہیں، گہرے مسائل ہیں نفس کے، جن کا ظہور ہوتا ہے نفس کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. مہدی کو مذہبی شخصیت یا سیکرڈ ریلیجس پرسنالٹی ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. ہم نے کہا وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل لیڈر ہے اور وہ پولیٹیکل لیڈر ہی رہے گا. اس لیے ایک صاحب نے سوال بھی پیدا کیا تھا، مجھے وہ اچھا سوال لگا کہ مہدی کی مخالفت کیا جہنم میں جانے کا سبب ہے؟ بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہ روایت دیکھی تھی نا، یہ جو صحیح مسلم کی روایت جس کا ہم نے حوالہ دیا تھا 5131، کہ جب مطلب وہ بیت اللہ میں پناہ لیں گے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو بیت اللہ میں پناہ لیں گے، اور شام سے ایک لشکر آئے گا ان پہ حملہ کرنے کے لیے، اور اس کو دھنسا دیا جائے گا بیدا کے مقام پہ، اور اس کے اول اور آخر سب کو دھنسا دیا جائے گا. پھر ان کے بارے میں حدیثوں میں یہی ہے کہ ان کو ان کی نیت پہ اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی
جن کی اچھی نیت تھی، وہ
اچھی نیت تھی جو اس کو پہچان نہیں پائے. یعنی مہدی کوئی اس طرح سے اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہے،
کوئی پیغمبر نہیں ہے جس کا انکار کفر ہے.
ایون کہ اہل تشیع کے یہاں جو کانسیپٹ ہے نا مہدی کا، وہ بھی اس کو اپوائنٹڈ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ، منسوس من اللہ. مہدی اپوائنٹڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس کو اختیار کریں گے، لوگوں کا الیکٹڈ ہوگا، الیکٹڈ لیڈر ہوگا، ایک پولیٹیکل لیڈر ہوگا. تو اب یہ ہے کہ اس کی مخالفت میں جو لشکر ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو اس کے مخالف اگر مسلمانوں میں کوئی لشکر ہوگا بھی تو ان کو شکست ہوگی. لیکن ان کی شکست کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے جہنمی ہیں، یا جو اس کے مخالفت میں کھڑا ہوا تو وہ جہنم میں جا رہا ہے. ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید اس کو پہچان نہ پائیں، صحیح نیت کے ساتھ جو ہے وہ مطلب لڑے ہوں گے، تو ایسے میں ان لوگوں کے ساتھ آخرت میں ان کی نیت کے مطابق.
یعنی ایک پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شاید اس کو اس طریقے سے ریکگنائز نہیں کر پائیں گے. اور ایسا مسئلہ، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ معاف کرے وہ کوئی کافر ہیں یا پھر وہ جہنمی ہیں، یہ نہیں ہے. ہاں ان کو ہو سکتا ہے دنیا میں اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے، جیسے کہ اس لشکر کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن ضروری نہیں ہے. یعنی اگین اگر آپ براڈر پکچر میں دیکھیں، برڈ آئی ویو سے دیکھیں، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں تھوڑی سی ایک نا، یعنی اس کو ایک نیچرل وے میں حالات کے تناظر میں دیکھا جائے، بجائے یہ کہ آپ کوئی نا ایک ایسا ایونٹ، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سپر نیچرل ایک ایونٹ ہو رہے ہیں،
وہ نہیں،
اس طریقے سے نہ دیکھا جائے اس چیز کو.
بلکہ دیکھیں مولانا وحید الدین خان علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت تھے. میں کہتا ہوں اگر مطلب مہدی کی حدیثوں کو ہم نے اطلاق کرنا ہی ہے تو ان کا اتنا کام ہے کہ آپ مطلب اس سے زیادہ سوٹیبل کوئی پرسنالٹی نہیں ہو سکتی. لیکن وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. وہ بھی ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ جی دیکھیں ہم نے مہدی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، اور یہ حدیثیں سناتے رہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا. اچھا فالوور ان کے سارے کنونسنگ کرتے تھے، کنونس کرتے تھے، کمپین کرتے تھے، इसके लिए, और यही बातें बयान करके कि जी देखें जी वो तो दावा तो उन्होंने नहीं किया। ये भी सारे दूसरे लोग जो है यही हरकतें करते हैं, कहते हैं जी दावा तो नहीं किया, ठीक है, लेकिन नीचे जो जिसे कहते हैं कि जी एक पैगाम जो पहुंचाया हुआ है, भाई अगर दावा नहीं किया
तो फिर आप सेंसिटिव क्यों हैं, भाई
सेंसिटिव क्यों हैं, और इतने लोगों को समझ कैसे आ गई कि वो मेहदी हैं, और इतने लोग एक कंपेन क्यों चला रहे हैं सोशल मीडिया पे उनके मेहदी होने की और उसके लिए कन्विंस करने की।
तो और आप उसको निगेट भी नहीं कर रहे, सीधी सी बात है,
सारा एक ड्रामेबाजी और कुछ नहीं।
डॉक्टर साहब, अभी आपने वहीदुद्दीन खान साहब के बारे में एक कमेंट दिया, मैं चाह रहा हूँ आप एक डिस्क्लेमर भी दे दें इस हवाले से, क्योंकि ये क्लिप आपका वीडियो का कट जाएगा और फिर कहेगा डॉक्टर हाफिज जुबैर साहब के व्यूज अबाउट वहीदुद्दीन खान साहब। मेरा ख्याल है इसमें हमने एक पूरा एपिसोड किया है, और जिस बंदे ने वो देखना चाहता है उसमें
आप ये नहीं कह रहे कि वो मेहदी थे। पहली बात ये कि हमारे नजदीक मेहदी एक पॉलिटिकल लीडर है, कोई भी हो जाए। हमारे वो क्या नाम अपना वो शेख आसिफ साहब थे मुझे याद है, तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा लाइब्रेरी में, हम थे 99 जे मॉडल टाउन, कि मेहदी के बारे में आपका क्या ख्याल है। कहते मैं मेहदी हूँ। तो मैं एक दफ़ा तो शॉक मुझे लगा, फिर मुझे समझ में आया, फिर उन्होंने बैठ के समझ, देखो मेहदी मतलब क्या, जहन में तुमने सवार किया मेहदी क्या चीज़ है, कोई नबी रसूल, एक आम शख्सियत होगी बस, एक आम पॉलिटिकल लीडर होगा बस, ये है कि अल्लाह ताला उसके जरिए से उम्मत मुस्लिमा को यूनाइट कर देंगे। तो मेहदी की इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है इसके कॉन्सेप्ट को, असल बात यह
है आपने उनको ह्यूमनाइज कर दिया, ठीक है ना, लोग उसको डीह्यूमनाइज करना चाह रहे हो और आप ह्यूमनाइज कर रहे हो।
ये अच्छा लफ्ज आपने बोला कि वो एक आम इंसान।
जाकिर खैर, डॉक्टर साहब इसी से मुतालिक जो हमारा आज का सेशन है वो उसी से एसोसिएटेड है, वो दज्जाल का कॉन्सेप्ट है, और दज्जाल के अगेन जिस तरीके से मेहदी का कॉन्सेप्ट, उसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, दज्जाल के बारे में भी इतना इंटरेस्ट लेते हैं टू द एक्सटेंट के खासतौर पे हमारे कुछ भाई हैं पाकिस्तान में जो इतना ज़्यादा इसके बारे में बोलते हैं कि हमने एक लतीफ़ा मशहूर किया हुआ, लगता है इन्होंने दज्जाल को पाकिस्तान से निकलवा दे रहे
हैं,
निकाल के छोड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती निकले हैं, लेकिन जिस तरह हम मेहदी को ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं तो दज्जाल को भी ज़बरदस्ती निकाल दे रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। और इस तरह की वीडियोज़ अल्लाह माफ़ करे आती है, आपने भी देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, वो कोई बच्चा बेचारा नॉर्मल पैदा हो गया और वो उसकी एक आंख है तो वो कहते हैं जी दज्जाल पैदा हो गया, अज़बिल्लाह इस तरह
से इसराइल के बारे में अगर वहाँ पैदा हो गया तो
वहाँ पे पैदा हो गया जी ये दज्जाल पैदा, अल्लाह माफ़ करे। और कई दफ़ा बेचारे बच्चे माजूर पैदा होते हैं और उनकी हालत होती है कोई आपके पास जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, ये मसाइल होते हैं अल्लाह माफ़ करे, जिसकी वजह से बॉडी डिसफिगर्ड होती है, उसको दज्जाल बना देते हैं, उसके बारे में वायरल करते हैं, पता नहीं उस बच्चे के साथ फिर बाद में क्या लोग करते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट दज्जाल के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो पहला मेरा सवाल आपसे पहले ये है, बड़ा बेसिक लेवल का सवाल, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी पाई जाती है कि दज्जाल इज़ ही अ रियल ह्यूमन बीइंग, क्या वो एक इंसान है या फिर वो कोई सिस्टम का नाम है, वो कोई अल्लाह माफ़ करे मशीन का नाम है, कोई जो है ना वो सेटेलाइट का नाम है, जिस तरीके से बाज़ लोग कहते हैं। और जब हम कहते हैं कि वो एक इंसान है, अगर वो इंसान है तो क्या उसकी क्या कोई हमें अहादीस में क्लियरली ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ का पता चलती है जो उसको भी ह्यूमनाइज करती है, और ये नहीं कि वो कोई अल्लाह माफ़ करे कोई मशीन है, कोई खलाई मखलूक है या एलियन है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो और वो जो शरीयत में, फिर इसी से एसोसिएटेड एक और सवाल ये है कि शरीयत के अंदर बाज़ूकात कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी मिलती हैं जो हमें नज़र आती हैं अहादीस के अंदर, जो उसको थोड़ा सा यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट भी देती है, यानी मिसाल के तौर पर उसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो फैल जाना, फूल जाना और इस तरह की कुछ चीज़ें, पता नहीं तो कुछ इस तरह की बड़े यानी बड़ा एक अजीब किस्म की मखलूक टाइप, तो यानी एक अजीब सा एक ना हमें एक फीलिंग आती है वहाँ से हदीस के। तो व्हाट इज़ एक्चुअली द रियल पिक्चर दैट वी फाइंड इन द ऑथेंटिक हदीस ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, हदीसें इस मामले में बिल्कुल वाज़े हैं कि दज्जाल जो है वो इंसान है, कोई खलाई मखलूक नहीं है, कोई एलियन नहीं है, कोई जिन नहीं है, कोई मशीन नहीं है, ठीक है, हाँ कोई मशीन नहीं है,
मेटा ह्यूमन तो नहीं है अल्लाह करे,
या दज्जाल जो है वो कोई ऐसा जिसे आप कह सकते हैं कि जी हाँ ये कहा जा सकता है कि सुपर नेचुरल पावर्स हैं उसके पास, ये अच्छा। बात हदीसों में हमें मिलती है, यानी आम इंसानों से ज़रा हट के। एक चीज़ और भी है वैसे जो हमें हदीसों से मिलती है, वो ये है कि दज्जाल पैदा नहीं होगा, उसका ज़ुहूर होगा, या आप कह लें खुरूज होगा।
अच्छा,
पैदा नहीं होगा, यानी पैदा तो वो है, मतलब वो रवायतें हम देखेंगे ना, तो रवायतें तो ये कहती हैं कि वो मौजूद है, बस सिर्फ उसका खुरूज होना है। तो बाकी रवायतें भी उसका जो हुलिया जो उसकी शक्ल व सूरत बयान करती हैं तो वो सारी यही बयान करती हैं कि वो एक इंसान ही होगा। जैसे हमारे सामने अब ये सही बुखारी की रवायत है 2829, इसमें एक बात तो यह है कि आप सल्लम ने फरमाया कि देखो मैं तुम्हें दज्जाल के फितने से डराता हूँ, और हर कौम ने जो है वो हर नबी ने जो है वो अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया। और एक बात मैं तुम्हें ऐसी बता रहा हूँ जो किसी नबी ने नहीं बताई कि अन्नहु आवर, कि वो काना होगा।
अच्छा
अच्छा, अब इससे बहरहाल कुछ लोग इस तरफ भी चले गए کہ مطلب یہ شاید کوئی اور قسم کی مخلوق ہوگی، لیکن حدیثوں میں خود اس چیز کی وضاحت ہے کہ کان ہونے سے کیا مراد ہے. کان ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. مطلب لوگوں نے کہا نا کہ جی انسانوں کی تو دو آنکھیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک آنکھ والا. اب عام طور پہ دجال کا جو سمبل ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں وہاں ایک ہی آنکھ ہوتی ہے،
سائیکلوپس کہتے ہیں عجیب سی مخلوق،
لیکن وہ نہیں ہے، وہ ایک آنکھ اس کی نہیں ہے، آنکھیں اس کی دو ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بخاری میں ہی ہے، 3184، اس میں یہ ہے کہ کان نہ آئینہ ہو آئینہ بن طافیہ، اس کی دوسری جو آنکھ ہوگی وہ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی،
پھولی ہوئی ہوگی،
یعنی آنکھیں اس کی دو ہی ہیں. جیسے ہم اپنی زبان کانا کہتے ہیں نا، دوسری آنکھ جو ہے وہ اسی طرح سے جیسے پھولی ہوئی ہے، اس سے وہ دیکھ نہیں پائے گا. تو یہ ایک بات ہمیں حدیث میں ملتی ہے. تیسری ایک اور چیز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حلیہ بیان کیا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، 3185، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. ایک تو آپ نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا
صحیح،
کہ وہ سرخ و سفید تھے اور گندمی ان کی رنگت تھی اور بال بالکل سیدھے تھے اور ان کے سر سے جو ہے وہ پانی کے قطرے گر رہے تھے. دوسرا آپ نے کہا کہ میں نے دجال کو دیکھا اور وہ بھی سرخ رنگ کا تھا اور بھاری جسم تھا اس کا اور بال اس کے گنگریالے تھے. اب یہ ساری چیزیں کہ جی وہ مطلب سرخ رنگ کا ہے، بھاری جسم ہے، گنگریالے بال ہیں، اس کی جو دائیں آنکھ ہے اس سے وہ کانا ہے، گویا کہ وہ پھولے انگور کی طرح ہے، تو یہ سارا وہ حلیہ ہے جو ہمیں انسانوں میں نظر آتا
ہے. رنگت بھی نظر آ گئی، اور میرا خیال ہے کہ کسی ایک شخص سے اس کی باقاعدہ مشابہت بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آ.
مشابہت بھی ہے، بلکہ روایتوں میں اس کا باقاعدہ نام بھی آتا ہے. یہ میرے خیال میں ایک جگہ میں نے وہ روایت نکالی تھی، ابن قتم کا نام آتا ہے ابھی میرے سامنے، ہاں ابن قتم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے اس کو جو ہے وہ
مشابہت، یعنی یہ ایک انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، اسی طریقے سے
ہیومن بینگ.
ڈاکٹر صاحب اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے جو اسی سے ہے جیسے، اور میرے خیال یہ چیز اس کو ریٹریٹ کرتی ہے کہ ابن سیاد کی ایک پرسنالٹی ہمیں نظر آتی ہے احادیث کے اندر، اور ظاہر ہے صحابہ بھی اس کو سمجھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو دجال، تو وچ مینس کہ اللہ کے رسول اس کو انسان سمجھتے تھے، ورنہ اللہ کے رسول اس کو ایک بندے سے یا پھر صحابہ اس کو بندے کے ساتھ یعنی اس کی ریزمبلنس نہ دیکھ رہے ہوتے. تو ابن سیاد بڑے ایک مسٹیریس پرسنالٹی ہیں، اور سبحان اللہ اس کے بارے میں کچھ ایسی رپورٹس بھی ہیں کہ یعنی ایک تو مسٹیریس پرسنالٹی ان کی لائف میں کیا تھا ان کی ایک ہے، پھر ان کے اینڈ کے بارے میں ویئر ڈڈ ہی ایکچولی گو، کہ وہ کہیں غائب ہو گئے. کئی لوگ کہتے ہیں
واقعہ ہرا کے بعد وہ نہیں نظر آیا، کئی لوگ ان کو دیکھا گیا.
کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کے بچے بھی تھے، وہ کوئی امام تھے، کوئی اس طرح کی باتیں بھی بہت زیادہ معروف ہیں. سوال یہ کہ یہ ابن سیاد کی مسٹری کیا ہے کہ اور اس کا کیا ریلیونس ہے ان دونوں کے حوالے سے؟
دیکھیں یہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے 1267، اس میں یہ ہے کہ یہ ایک تو ابن سیاد مطلب اس کی پیدائش ہوئی تھی، یہ مدینہ میں ہی یہ پیدا ہوا تھا، اور یہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ اس کے پاس گئے، یعنی آپ کو اس کے بارے میں خبر ملی، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نا کندھے پہ پیچھے جیسے ہاتھ مارا اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس نے کہا کہ جی آپ امیین کے رسول ہیں، یعنی عربوں کے ان پڑھ لوگوں کے، مطلب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا. پھر اس نے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتا، باقی میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہوں، لیکن تجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم دیکھتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں جو دیکھتا ہوں نا، کبھی وہ سچ ہوتا ہے، کبھی وہ جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تیرا معاملہ رسالت والا نہیں ہے، کیونکہ رسول کے پاس صرف سچی خبر آتی ہے. اب تیرے پاس جو آ کے خبر دے رہا ہے نا، تو کبھی وہ سچی نکلتی ہے خود تیرے بقول، اور کبھی وہ جھوٹی نکلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ شیاطین اترتے تھے. یہ کوئی کاہن ٹائپ پرسنالٹی تھی، کیونکہ کہانت باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا وہاں دور جاہلیت میں، جو مستقبل کے بارے میں
خبریں،
ہاں مستقبل کے بارے میں خبریں دیتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مزید امتحان لینے کے لیے اسے کہا کہ میں نے دل میں کچھ سوچا ہے، ذرا مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا سوچا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت دخان کا تصور کیا تھا، تو اس نے جواب میں کہا جی دخ یعنی دھواں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تو مطلب انکمپلیٹ رہ گیا، مکمل معنی اور مفہوم تک تو نہیں پہنچا جو میں نے سوچا تھا. تو تیرا معاملہ یہ ہے کہ تیرے پاس جو خبر آ بھی رہی ہے نا، تو وہ بھی
انکمپلیٹ
ہاں وہ بھی پوری نہیں ہے. اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، اگر تو یہ دجال ہے نا تو پھر تم اس پہ تسلط نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اللہ نے اس کی تقدیر میں رکھا ہے کہ اس نے نکلنا ہے، لوگوں کے لیے آزمائش بننا ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے
تو میرے بے جان کو ایک بے حق، ہاں بے حق کسی جان
کو، ناحق کسی کو آپ قتل کرو گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ نیوٹرل رہے، آپ نے اس کے بارے میں کسی رائے کا اظہار نہیں کیا. ہاں صحابہ میں ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ ایک گروپ پیدا ہو گیا تھا جو اس کو دجال سمجھتا تھا. اس میں ایک تو ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے 6808 حضرت جابر بن عبداللہ کہ وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہ ابن صاحب جو ہے یہ دجال ہے. تو راوی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ قسم کیسے کھا لیتے ہیں اس بات پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے حضرت عمر کو دیکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا کے کہا کہ یہی دجال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی آپ نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا. تو حضرت عمر نے اس سے دلیل پکڑ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دلیل ہے، حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اس سے دلیل پکڑ لی. اسی طرح ایک اور روایت 4330 ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی سنن ابی داؤد کی، جس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے تھے قسم اٹھا کے یہی مسیح دجال ہے. لیکن ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے 2927 حضرت ابو سعید خدری سے، یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ رستے میں میرے ساتھ تھا، تو مجھے یہ کہنے لگا ابن سیاد، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں دجال
ہوں. ان کو پتا تھا
اس کو پتا،
اس کو پتا تھا کہ
لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں دجال ہوں، تو مجھے بتائیں نا میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں. آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، یہ بات نہیں سنی کہ وہ دجال پیدا نہیں ہوگا. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ دجال پیدا،
میں تو پیدا ہوں میرے ماں باپ،
اس نے کہا میں تو پیدا ہوں
میرے ماں باپ ہیں،
ہاں میرے ماں باپ ہیں. تو اچھا کیا آپ نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں سنا کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا؟ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ مدینہ میں، انہوں نے کہا میں تو مدینہ میں ہی رہا تو میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں. تو اچھا پھر وہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں تھوڑا شک میں
شرمندہ بھی ہو گیا،
شرمندہ بھی ہو گیا،
باقی بےچارا
ٹھیک کہہ رہے ہیں
اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں،
اس کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں، اس کو خاموش دجال بنائے بیٹھے. پھر وہ کہتے ہیں میں جب خاموش ہو گیا تو مجھے پھر اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے دجال کہاں پیدا ہوا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہاں پر ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے اس نے الجھا دیا، شک میں مبتلا کر دیا کہ یہ دجال ہے کہ نہیں ہے. تو بہرحال اس میں صحابہ میں ایک جماعت تو پیدا ہوئی، اور جس طرح سے وہ غائب ہو گیا تھا، یعنی یہی کہا جاتا ہے کہ واقعہ حرا کے بعد جو یزید کے دور میں ہوا، مدینہ کے اوپر آپ کہہ لیں ایک چڑھائی ہوئی تھی، کافی زیادہ نقصان بھی ہوا تھا، تو اس میں جو ہے وہ غائب ہوا، پھر اس کے بعد وہ مندر پہ نہیں دیکھا گیا. اب اس میں دو رائے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ وہی دجال ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ دجال نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دجال نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ دجال سے واقف تھا، یعنی دجال کے بارے میں اس کے پاس خبریں تھیں. تو یعنی امت کو دجال سے خبردار کرنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے جو امت، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمیم داری کی جو روایت ہے نا وہ یہ واضح کرتی ہے کہ یہ دجال نہیں ہے. اگر وہ روایت نہ ہوتی تو شاید
رجحان یہی ہوتا
کہ یہ دجال ہے. تو جہاں تک تمیم داری کی جو روایت ہے، یہ بہت تفصیلی روایت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، یہ صحیح مسلم میں 5235. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے کہا کہ یہ تمیم داری میرے پاس آئے ہیں. تو یہ کوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ 30 کے قریب لوگ تھے، لحم اور جزام قبیلے کے ان کے ساتھ، اور یہ سمندر میں جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، تو طوفان آیا، اور طوفان آنے کے بعد جو ہے یہ لوگ پھر ہوا کے دوش کے اوپر، طوفان کی لہروں کے اوپر ایک جزیرے پہ پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں ایک جانور نظر آیا جو بالوں سے بھرا پڑا تھا، اس کا چہرہ بھی بالوں کی وجہ سے چھپا ہوا تھا، تو وہ گفتگو بھی کر رہا تھا، تو یہ اسے ڈر گئے. تو وہ جانور ان کو کہنے لگا کہ وہ پیچھے ایک کھنڈر ہے، عمارت ہے، تو وہاں کوئی شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے بے چینی سے، وہ تم سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے. خیر یہ وہاں چل پڑے، وہاں پہنچ گئے. وہاں کھنڈر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت قوی الجسہ انسان کی طرح کا ہے، جس کو جو ہے وہ گردن سے جو ہے وہ باندھا گیا ہے، اور پاؤں سے اس کو جو ہے وہ باندھا گیا ہے، بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. جس قسم کی دجال کی طاقتیں، ظاہری بات ہے اس کے لیے وہ بیڑیاں توڑنا تو کچھ
بھی نہیں
مشکل کام نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جکڑا ہوا ہے. اس نے پھر ان سے گفتگو کی، اور ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہم تو اس طرح سمندر میں طوفان آیا تھا، ایک سفر تجارتی سفر ہوا کرتے تھے، تو ہم تو اس طرح جزیرے پہ پہنچ گئے، تو فلاں فلاں علاقے سے ہمارا تعلق ہے. تو اس نے پھر ان سے ایک سو سوال یہ کیا کہ مجھے بتاؤ بحسان کے نخلستان کا کیا حال ہے. فلسطین میں ایک جو ہے کھجوروں کا باغ تھا، وہ پھل دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی وہ پھل دے رہا ہے. تو اس نے کہا جب وہ پھل دینا بند کر دے گا تو اس وقت میرے نکلنے کا وقت ہوگا. تو اس نے پھر ان کو تعارف بھی کروایا کہ میں مسیح دجال ہوں اور میرا نکلنا ہے، خروج ہونا ہے. اب وہ مطلب جو نخلستان تھا اب وہ موجود نہیں ہے، بلکہ ساتویں آٹھویں صدی ہجری میں ہی آپ کہیں کہ جی وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا جس نخلستان کا اس نے تذکرہ کیا تھا. دوسرا اس نے پوچھا تھا ایک زغر کا چشمہ، یہ بھی فلسطین میں ہی ہے، کہ وہ پانی جو ہے وہ دے رہا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا جی پانی اس سے نکل رہا ہے. اب وہ بھی بالکل ختم ہو چکا ہے. تو اس نے کہا جب وہ ختم ہو جائے گا پانی دینا تو اس وقت میرے نکلنے کا وقت ہوگا. تیسرا اس نے پوچھا تھا بحر تبریہ کے بارے میں کہ اس کا پانی خشک ہو چکا ہے یا ابھی موجود ہے. تو انہوں نے کہا جی پانی موجود ہے. بحر تبریہ کا معاملہ ابھی تک یہ ہے کہ اس کا پانی ہے
لیکن کم ہے.
ہاں لیکن کم ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ وہ جو عرب ہیں ان کی کیا صورت ہے، وہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. تو پھر اس نے پوچھا وہ نبی کا کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا وہ تو عرب کے اوپر غالب آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے جب یہ وہاں پہ
مسلمان یعنی
اس وقت تک غالب آ چکے تھے. تو اس نے پھر کہا کہ یہ لوگوں کے لیے بہتر تھا کہ وہ اس نبی پہ ایمان لے
لیا تھا.
پھر وہ اب یہ لوگ واپس آئے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس طرح سے خبر دی ہے، اور یہ نصرانی تھے، عیسائی
تھے.
تو یہ اس سے یہ خبریں سن کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان لے آئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش ہو کے لوگوں کو خطبہ دے کے بتایا کہ دیکھو میں تمہیں دجال کے بارے میں خبریں دیتا تھا، یہ تو کرسچین نکلے اور یہ دجال سے ملاقات کر کے بھی آ گئے ہیں اور اسی بنیاد پہ یہاں آئے ہیں ایمان لانے کے لیے. یعنی وہ خبریں جو ہیں وہ سچی خبریں ہیں جو تمہیں ایک اور بھی اس سورس سے جو ہے وہ مل رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ دجال کے بارے میں چیزوں کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف ہے. اچھا مدینہ سے مشرق کی طرف اگر آپ جائیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد جیسے فار ایسٹ ہے مشرق بعید، بہت دور آپ چلے جائیں تو اس سے مراد بحر اوقیانوس ہے. واللہ عالم یہ ایک گمان ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مدینہ کے مشرق کی طرف سمندر تو بہرحال موجود ہے. تو کون سا سمندر ہے ہم اس بارے میں کوئی تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جس کے جزیرے میں وہ پہنچے تھے، لیکن یہ ہے کہ بحر اوقیانوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی 25,000 کے قریب وہاں پہ جزائر موجود ہیں، ان میں سے شاید کسی جزیرے میں وہ ہو سکتا ہے. تو تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ مشرق کی طرف ہے. دوسری جو چیز ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 5161، خاص طور پہ جو ہے وہ دجال کے ظہور کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو سب سے پہلے تو تم جزیرہ کے یعنی عرب کے جو جزیرہ کے لوگ ہیں ان سے جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں فتح دے گا، وہ ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم فارس سے جہاد کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا، وہ بھی ہو گیا. پھر کہا کہ تم روم سے لڑو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا، وہ بھی ہو گیا. مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ تو بعد میں ہوا نا، فارس اور روم وغیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. پھر چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پھر تم دجال سے لڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. تو اب یہ درمیان میں جو ہے نا کافی وقفہ، کافی زیادہ وقفہ ہے. اس کی کیا توجہ ہے کہ تین تو وہ ایک ساتھ ہو ساتھ.
ہاں اور یہ بھی آپ نے بھی جو بیان کی جو تمیم داری والی حدیث ہے اس میں بھی جو پہلے جو نخلستان کی بات ہوگی، زغر کی بات ہوگی،
وہ جلدی ہوگی. بس
تبریہ جو ہے ٹائبیریس ریور کہتے ہیں اس کو،
بحیرہ گلیل بھی کہتے ہیں،
غلیلی، دی ریور آف غلیلی بھی کہتے ہیں اس کو.
اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے تو کہا کہ دیکھیں جی یہ جو تیسری جو فتح تھی نا روم کی، تو روم بیسیکلی قسطوں میں فتح ہوا ہے کیونکہ رومن امپائر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی.
صحیح.
ایک تو وہ تھی کہ جو خلفائے راشدین کے دور میں فتح ہو گئی تھی، اور ایک وہ تھی جس کا کیپیٹل جو ہے نا استنبول تھا، قسطنطینیہ تھا.
بالکل.
تو وہ تقریباً 1453 میں آ کے فتح ہوئی. تو شاید اس کی بات ہو رہی تھی کہ یہ روم فتح ہوتے ہوتے اتنا ٹائم لگ جائے گا، یعنی مکمل روم کی فتح تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو قسطنطینیہ کی فتح ہوئی تھی تو تبھی روم اس کی فتح مکمل ہوئی تھی. اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ حملے شروع ہو گئے تھے، لیکن بہرحال کو اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہوئی تھی، مطلب کوئی فتح وغیرہ حاصل نہیں ہوئی تھی. ایک اور چیز جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے 3704، فتنہ احلاس کا ذکر ملتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے ایک چیز اور، یہ جو آپ فتوحات کی بات کر رہے ہیں، اچھا کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ فتوحات بعد میں بھی ہوں؟ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور کے آس پاس ہوئیں، لیکن ملٹیپل ایونٹس اور انسیڈنٹس ہمیں ملتے ہیں نا. یعنی رومنز کے ساتھ جیسے آپ نے خود ہی بیان کیا کہ ملٹیپل انسیڈنٹس ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ دوبارہ رومنز کے ساتھ لڑائی ہو. رومنز سے مراد ہم بعض علماء اس کو ویسٹرن کنٹریز کے لوگ بھی لے لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ ہوگی. آج کل کے حالات تو یہی لگ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ، ایک طرف امریکہ سپر پاور ہے اور یورپین یونین ہے اور یہ ساری کنٹریز ہیں، نیٹو ہے. تو کیا کوئی اس طرح کی بھی گنجائش نکلتی ہے ان احادیث سے کہ ہم کہیں کہ جی اس سے مراد کوئی ایسی جنگ ہے جو بعد میں نیئر دی اینڈ آف ٹائم یا دجال کے بالکل نکلنے سے پہلے ان کے ساتھ جنگیں؟
دیکھیں، حدیثیں ایسی ملتی ہیں جن میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جیسے یہ روایت ابھی میرے سامنے ایسے ہی مسلم کی 5199، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ سے کہ تم نے کیا ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے کہ جس کے ایک جانب خشکی اور ایک جانب سمندر ہے؟
ٹھیک ہے.
اچھا، یہ وہی قسطنطینیہ ہے، استنبول کا شہر ہے. تو لوگوں نے کہا جی ہم اللہ کے رسول، ہم نے سنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنو اسحاق میں سے 70,000
یہودی وہاں سے نہ نکلے.
نہیں نہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اپنا مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے.
اچھا.
بنو اسحاق میں سے، واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ بنو اسماعیل کہنا ہو تو راوی نے غلطی سے بنو اسحاق کہہ دیا، لیکن یہاں روایت میں بنو اسحاق کے لفظ ہے صحیح مسلم کے، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنو اسحاق میں سے 70,000 جو ہے نا اس شہر کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے.
اچھا.
اور ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ جب وہ آئیں گے نا تو ان کے پاس کوئی خاص اسلحہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ٹیکنالوجی کا بحران ہوگا
اور وہ
جذبہ شہادت ہوگا. ہاں، اور وہ کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، تو شہر کا ایک حصہ گر جائے گا. پھر دوبارہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو شہر کا دوسرا حصہ گر جائے گا. پھر تیسری مرتبہ جب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو وہ ایک طرح سے شہر ان کے لیے فتح ہو جائے گا، اس کے دروازے ان کے پر کھل جائیں گے اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے. ابھی وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے تو اس وقت ایک چیخنے والا چیخے گا کہ ان الدجال قد خرج، دجال نکل گئے.
یہ لگ رہا ہے بالکل یہ اینڈ پہ ٹائم پہ،
اینڈ کے ٹائم پہ دوبارہ قسطنطینیہ جو ہے وہ فتح ہوگا. یعنی دجال، مطلب اس کی فتح کے ساتھ ہی دجال
کا ظہور ہے،
خروج ہو جائے گا. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ دوبارہ یہ علاقے
مسلمانوں
کے ہاتھوں سے نکل جائیں اور مسلمان دوبارہ ان کو فتح کریں. اور ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ دوبارہ، یہ مطلب ایران کو مسلمان فتح کر رہے ہوں،
فارس کو
اور ترکی کو دوبارہ واپس لے رہے ہوں. فتح کرنے سے مراد یہ کہ واپس لے رہے ہوں، اور اس کے فوراً بعد پھر وہ دجال کے ساتھ. تو ہو سکتا ہے کہ سیکوینس یہی ہو، اور اس سے پہلے ہم یہ امت مسلمہ کے یہ جو ممالک ہیں یہ ہم اپنے ہاتھوں گنوا چکے ہوں.
ایسا ممکن ہے بالکل.
یعنی جزیرہ عرب بھی ہم سے نکل چکا ہو، ایران بھی نکل چکا ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ترکی وغیرہ بھی ہم سے نکل چکا ہو. تو پہلے ہم جزیرہ حاصل کریں، جزیرہ عرب، پھر ہم ایران حاصل کریں.
اس کا امکان ہے،
اس کا ایک امکان ہے، اس کی ایک پاسبلٹی اس حدیث کی روشنی میں. کیونکہ اس حدیث میں قسطنطنیہ کی جو فتح ہے نا اس کو بالکل
جوڑا گیا ساتھ دجال کے.
اچھا، قسطنطنیہ ایک دفعہ تو فتح ہو گیا 1453 میں، اب اس کے بعد تو دجال نکلا کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کی اور جو ہے وہ فتح کا معاملہ
ہونا،
جس کے بعد جو ہے وہ.
تو ڈاکٹر صاحب، یعنی جنرلی ٹو سمرائز، کے جو انسیڈنٹس دجال کے بالکل ظہور ہونے سے پہلے ہوں گے، ان میں بنیادی انسیڈنٹ آپ نے کہا کہ فتوحات ہوں گی.
فتوحات ہیں خاص طور پہ ایک، اور دوسرا جس کا تذکرہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے یہ جو ہم بات
فتنہ احلاس پہ آپ نے ذکر،
فتنہ احلاس کیا ہے؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر کیا تو صحابی نے پوچھا جی یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب و حرب، ٹھیک ہے، بھاگ دوڑ ہوگی
اور جنگ ہوگی.
یعنی قتل و غارت، اور جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جی کوئی بہت بڑی جنگ ہوگی، جس کو بعض لوگ آرمگیڈان کہہ دیتے ہیں، بعض الملحمۃ الکبریٰ کہہ دیتے ہیں، یا بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تھرڈ ورلڈ وار ہوگی، تیسری کوئی جنگ عظیم ہوگی. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ثم فتنۃ السرا، پھر خوشحالی بہت زیادہ ہو جائے گی. بہت زیادہ خوشحالی ہو جائے گی، لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت جو ہے وہ بہت زیادہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بیان کیا گیا ہے کہ جنگ و جدال ہوگا، پھر جنگ و جدال کے بعد جو ہے وہ خوشحالی بہت زیادہ ہوگی. پھر اس خوشحالی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دفعہ پھر کیا ہوگا کہ ایک کنفیوژن کا دور آئے گا، جس کو کہا گیا فتنہ تو دہائمہ. مطلب بہت زیادہ کنفیوژن लोगों के अंदर फैल जाएगी दीन के हवाले से,
डाउटफुल द एज ऑफ डाउट हम कह सकते हैं।
हाँ डाउट, हाँ डाउट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। दोहैमा कहते हैं कि घटाटोप अंधेरा, घटाटोप अंधेरे से मुराद ये है कि जैसे वो बम्बारमेंट हो रही होगी ना मुख्तलिफ किस्म के इज़म्स की, अफकार की, नजरियात की, ठीक है, जिसमें उसे समझ ही नहीं आ रही होगी कि रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, सच क्या है, ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा।
डॉक्टर साहब हम उसकी फितरत दोहैमा से तो नहीं गुजर रहे आजकल,
ये लगता है आजकल नौजवान जो नस्ल
आप, क्योंकि सर्रा तो पहले गुजर चुका है काफी हद तक,
सोशल मीडिया पे जो बैठी है नौजवान नस्ल,
अल्लाह माफ कर।
फिर उस फितना दोहैमा के नतीजे में आप सल्लम फरमाया कि कैंपिंग हो जाएगी, दो कैंप बन जाएंगे मुसलमानों में, एक मुनाफिकीन का, एक पक्के सच्चे मोमिन का, यानी एक वो होंगे जो पक्के ठक्के मोमिन होंगे, ठीक है, यानी ईमान पे कायम रहेंगे इस कन्फ्यूजन के दौर के बाद भी, और कुछ ऐसे होंगे कि जो ब्राय नाम तो मुसलमान रह जाएंगे लेकिन ईमान उनके अंदर से निकल जाएगा, पर टैग लगा हुआ है उनके साथ इस्लाम का, ठीक है, शायद अंदर से मुलहिद हैं, एथीस्ट हैं, पता नहीं क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि वो खुद क्या है, यानी कन्फ्यूजन की वजह से वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज कर देंगे, अपना ईमान लूज कर देंगे, सिर्फ रस्मी हद तक वो बाकी रह जाएगा। तो एक तो ये भी हमें जो है वो रवायत में मिलता है इस हवाले से। अच्छा एक और रवायत है सुन अभी दाऊद की, इसको जो है वो ओरिया मकबूल जान वो भी काफ़ी ज़्यादा कोट करते हैं, डॉक्टर साहब भी काफ़ी, डॉक्टर सरार साहब भी काफ़ी कोट करते थे, 3742 कि देखो कि बैतुल मकदस की जो आबादी है ना उससे मदीना वीरान हो जाएगा, यानी जब बैतुल मकदस आबाद होगा
तो मदीना वीरान
हो जाएगा, और जब मदीना वीरान होगा तो मलहमतुल कुबरा
कुबरा शुरू होगी,
आर्मेगेडन होगी, और उसके बाद जब मलहमतुल कुबरा होगी तो कुस्तंतीनिया फतह होगा, वही बात जो अभी पिछली रवायत में,
बिल्कुल ठीक है,
और कुस्तंतीनिया जब फतह होगा तो उसके बाद दज्जाल निकलेगा, यानी यहाँ एक सीक्वेंस हमें
सीक्वेंस में मिल गया,
पूरा सीक्वेंस मिल गया, ठीक है, दज्जाल के निकलने से पहले कुस्तंतीनिया का फतह होना है, कुस्तंतीनिया के फतह होने से पहले कोई थर्ड वर्ल्ड वार है,
बड़ी जंग है,
बड़ी जंग है। अच्छा उस जंग में भी हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कोई नहीं है, जो इस वक्त मुसलमानों की सूरत हाल है ना, मुझे बताएं टेक्नोलॉजी है ही नहीं, और कोई उम्मीद भी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी में
वेस्ट कर सके।
हाँ, वेस्ट इतना आगे है कि आप अगले 1000 साल तक सोच भी नहीं सकते कि हम उनके को करीब या पास से भी लग पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ऐसे में देखिए ये सारी हदीसें हमें स्ट्रेटेजी भी बताती हैं, ठीक है, ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी के हुसूल का हमें वो सारा कुछ करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ग्राउंड रियलिटी पे रहते हुए घोड़े वगैरह तैयार किए, कुरान ने भी कहा वाइदुल मस्तता तुम्हें कुवा, कुवत को तैयार रखो, लेकिन असल में जिस चीज़ से आपने जंग जीतना है जीतनी वो ताल्लुक बिल्लाह से जीतनी,
ईमान से जीतनी,
ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहेंगे तो शहर का हिस्सा गिरेगा,
यानी आप कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज नेवर आवर स्ट्रेंथ, द एंड ऑफ आवर स्ट्रेंथ इन फैक्ट, ठीक है ना, हाँ उसको हम टूल यूज करते हैं जरूर, लेकिन मुसलमानों ने कभी इस बेसिस के ऊपर तरक्की या जंगे नहीं जीती,
जंगे नहीं,
हाँ हमेशा से मुसलमान एक वीकर पार्ट में रहे हैं, बदर से देख लें और अब तक हर जगह पे आप नंबर भी कम है, टेक्नोलॉजी भी वीक है हर जगह पे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की ईमान और कुव्वत से और अल्लाह की ताईद से जीत रहे हैं, नसरुम मिन अल्लाह।
तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे असहाबे ईमान और फजल पैदा करने जो ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहें और अल्लाह से ऐसा ताल्लुक हो कि शहर का एक हिस्सा गिर जाए।
डॉक्टर साहब इसमें ये एक सवाल ही पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे हैं ओवरऑल जंग ये जो मामलात हम सारे आसपास और अल्लाह के रसूल की अहादीस के हवाले से बड़ी मुश्किल अहादीस है, यानी मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कई दफ़ा लग रहा है कि एक सिम्बॉलिक वे के अंदर बात हो रही है, यानी मेटाफोरिकली बात हो रही है, फिगरेटिवली बात हो रही है, यानी कुछ चीज़ें हमें सिंबल्स के तौर पे लग रही हैं, ठीक है ना, जैसे आपने दोहैमा की बात की कि ये धुआं है, लेकिन यहाँ से मुराद दोहैमा धुआं वो नहीं है बल्कि इससे मुराद डाउट्स है फॉर एग्जांपल, और कुछ जगहों पे हमें कुछ चीज़ें लिटरल सेंस में भी महसूस हो रही हैं कि अल्लाह के रसूल लिटरल सेंस में ले रहे हैं, यानी ज़ाहरी माने में ले रहे हैं, अपेरेंट मीनिंग में ले रहे हैं, ये मुझे तो ये टॉपिक बड़ा मुश्किल लगता है इस पर डिस्कशन करना, बात करना और इसके बारे में कोई हतमी राय लेना, लेकिन हम देखते हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई जिस तरीके से ना हर बंदे को मेहदी बनने का शौक है, मैं कहता हूँ दज्जाल बनने का पता नहीं किसी को क्यों नहीं शौक, वो भी दज्जाल ज़्यादा ताकतवर है, तो लेकिन आप देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा कोई ना कोई कहानी बता रहा है, कोई नैरेटिव एक बयानिया लेके आ रहा है कि दज्जाल ऐसा होगा, इवन हमारे मुस्लिम बड़े बड़े थिंकर्स जो हैं उनके नैरेटिव भी आपस में नहीं मिलते, यानी डॉक्टर साहब जो डॉक्टर शाह साहब रहमतुल्लाह उनका अपना एक नैरेटिव है, फिर उसके बाद इमरान हुसैन है बड़े मशहूर टाइम्स में, ठीक है ना, एस्कटोलॉजी के एक्सपर्ट है वो, उनका अपना एक पूरी एक नैरेटिव है, तो आपको ये सारी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो मतलब कन्फ्यूजन ये है अगेन, एक कॉमन मैन ये सोचता है कि यार इतने नैरेटिव्स हैं, इतने लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, ٹاپک بھی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جاننے کی اہمیت ہے, ہمارے دین نے اس کو بہت اہمیت دی ہے, احادیث بڑی کئی اس کے اندر احادیث موجود ہیں اس حوالے سے. ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے, ہاؤ ڈو وی ایکچولی انڈرسٹینڈ دیز, کیا ہمیں اس کے بارے میں کوئی پیسو رویہ ہونا چاہیے, ایکٹیولی کیا ہم کوئی اپنی ترتیب بنائیں. جیسے اب آپ نے ترتیب کا بھی ذکر کیا, کئی جگہوں پہ ترتیب نظر نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی کہ ایسا سیکوینس کیا ہے, کہ پہلے کیا کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, ان احادیث سے ہمارے کیا تعلق ہے, یعنی کیا کہ یہ احادیثیں ہمیں بتا رہی ہیں. جیسے کچھ لوگ تو مہدی کی کچھ حدیثیں لے کے اپنے پر فٹ کر کے پورا ایک پرسونا کریٹ کر لیتے ہیں, تو کیا اس کا مطلب صرف کوئی اس سے عبرت لینا ہے اور اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی, یعنی ہمیں ان احادیث سے کیا ہمیں سبسٹنس ملتا ہے؟
دیکھیں نا, اس میں بہت ساری ہمارے لیے سبق ہے. ایک تو سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ڈیزائن کیا ہے وہ آزمائش کے لیے ڈیزائن کیا ہے. تو چونکہ دجال بھی اینڈ آف ٹائم ہے, مطلب دنیا کا, تو اللہ نے آزمائش کا بھی اینڈ ہی کر دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا, اور میں بھی.
اور سب سے بڑا فتنہ
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا کرتے تھے, اللہ میں انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, باقاعدہ دعا سکھائی یہ
نماز میں.
پھر یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے ہوتے ہوئے دجال نکل پڑا ہے تو اس کا سامنا نہ کرنا,
اوائڈ کرنا
اس کو, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس بنیاد پہ کہ ہم نے اس کا سامنا کرنا, اس کے سامنے جائیں گے اور وہ ان کو شبہ میں ڈال دے گا.
بالکل ٹھیک.
تو چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دار آزمائش بنایا ہے, تو اللہ نے ایک بہت بڑی آزمائش جو ہے وہ بھیجنی تھی. تو اس لیے جو حدیثیں ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ اپنا ایمان بچاؤ, بس سائڈ پہ ہو جاؤ, دائیں بائیں ہو جاؤ, ٹھیک ہے. باقی دجال کا جو مقابلہ ہے یا دجال کو جو قتل کرنے کے بارے میں معاملہ ہے, وہ تو ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس کو جو ہے وہ قتل کریں گے.
بالکل ٹھیک.
اور جیسے دیکھیں ہمارے سامنے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 5:22801. اب اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کے بارے میں جو ہے وہ ڈرایا لوگوں کو, بہت زیادہ ڈرایا, ٹھیک ہے, مطلب اس کے فتنے سے ڈرایا. تو اصل مقصد یہی ہوتا تھا, فتنوں سے, آزمائشوں سے ایک ڈر اور خوف پیدا کرنا. یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ لگا کہ ابھی یہ سامنے جو کھجوروں کا جھنڈ ہے نا, اسی سے نکل آئے گا.
اللہ,
یہاں تک ہمیں یہ محسوس ہوا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اوپر خاموشی طاری ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے اندر بڑا خوف پیدا ہو گیا دجال کا, آپ نے جو خطبہ دیا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو جب تک تو میں موجود ہوں نا, تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک ایسا ایک نوجوان ہے, مطلب اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ابری ہوئی ہے انگور کے دانے کی طرح, اور اسے عبد العزا بن قطن سے میں مشابہت دیتا ہوں, اور اس کا جو خروج ہوگا وہ شام اور عراق کے مابین ہوگا. شام اور عراق جو ہے اس کے پیچھے بالکل آپ کہہ لیں کہ جی اسرائیل ہے, بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل سے اس کا جو ہے وہ خروج ہوگا, کیونکہ اس کی ساری حرکتیں وہی ہیں جو ہمیں زائنس کی
اور اسی حدیث میں ملتی ہے کہ یہودی اس کے فالوورز بھی ہوں گے.
ایک روایت ملتی ہے کہ اصفہان کے جو 70,000 یہودی ہیں نا, وہ اس کے فالوور ہوں گے,
ایک خاص کپڑے ڈریس کے اندر آئیں گے.
یہ ایک خاص ڈریس کے اندر, بلکہ یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 5:237, ٹھیک ہے. اب اس میں لوگوں نے ایک بحث پیدا کی کہ جی اصفہان میں تو یہودی ہے ہی کوئی نہیں, اب اس وقت کوئی 1,000-1,200 یہودی ہوگا شاید اصفہان میں. پرانے زمانے میں کوئی وہاں یہودیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی, ایون کہ لاکھوں میں بھی تھی. پھر یہ جو اصفہان کے یہودی تھی نا, یہ بیسیکلی مائگریٹ کر گئے اسرائیل میں. تو اصل میں مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب اصفہان کے یہودی, مطلب مراد یہ ہے کہ اصفہانی یہودی, مطلب ان کا شجرہ وہ ہوگا.
بھی ہو سکتا.
ہاں, اور دجال کے بارے میں بھی جو ہمیں روایتوں میں مل رہا ہے نا کہ عراق اور شام کے درمیان سے اس کا ظہور ہوگا, یعنی عراق اور شام کے درمیان دیکھیں نا تو پیچھے بالکل اسرائیل ہے, تو وہاں اس کا ظہور ہونا ہے, اور وہاں سب سے مطلب اس کے پیچھے جو اس کے فالوورز ہوں گے سب سے آگے آگے اس کے ہوں گے, تو وہ یہ یہودی ہوں گے, اور ان میں ایک بڑی تعداد, اور اسرائیل میں اصفہانی یہودی جو کہ مطلب ایران کی سے آئے ہیں, تو ان کی بڑی تعداد ہے, مطلب لاکھوں میں ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا عراق اور شام کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس کا ظہور ہوگا, اور دوسرا جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ 40, اب راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں رہ گیا, 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال, اللہ کے رسول نے کہا 40 سال تو خیر بہت زیادہ ہوں گے, اتنا عرصہ وہ خبیث نہ ہی رہے تو اچھی بات ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ ایسے زمین میں چلے گا کہ جیسے کوئی تیز و تند ہوا ہوتی ہے. اچھا, کچھ لوگوں نے اب نا اس کو میٹافر میں لے گیا نا, وہی جو آپ بات کر رہے تھے, لوگوں نے اپنی اپنی تاویلیں کی, اپنے اپنے نیریٹو بلڈ کیے. تو اب یہ کہا کہ جی اصل میں جو ہے نا وہ اس سے مراد ہوائی جہاز ہے یا اس کا گدا جو ہے وہ اتنا بڑا ہوگا اور وہ اتنی صورت سے جو ہے وہ سفر کرے گا تو اس کے گدے سے مراد جو ہے وہ جہاز ہے. میرے خیال میں اصل میں ان ساری چیزوں میں ہمیں میٹافر میں نہیں جانا چاہیے.
اچھا
اس کا گدا گدا ہی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ایون دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا. اچھا ٹھیک ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ 1000 سال قبل مسیح میں تھے, آپ نے کوئی توجہ کر لی, آپ نے کچھ نکال دیا کہ جی سائنس وائنس میں بڑی ترقی اس وقت بھی تھی, پیرامڈز بنے تھے, چیزیں جوڑ کے نکال لیں, اصل میں تو وہ سائنسی ترقی تھی جو رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں تھی, اس لیے ان کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا. لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے کون سی سائنسی ترقی تھی, نون ہسٹری ہے, بدر میں مطلب فرشتے اتر رہے ہیں, بحر ظلمات میں گھوڑے جو ہے وہ دوڑائے جا رہے ہیں, سمندر کی سطح, کون سی سائنسی ترقی تھی؟ صحابہ کے معجزات تو آپ کی نون ہسٹری کی معجزات ہیں نا. تو دجال کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاورز دی ہیں, تو ہمیں اس کی سائنٹیفک توجیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں, اگر ہم اس کی سائنٹیفک توجیہ کر دیں, مثال کے طور پہ آتا ہے کہ جی اس کے جو ہے نا ایک سائڈ پہ جنت ہوگی ایک سائڈ پہ جہنم ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی جو آگ ہے وہ بیسیکلی پانی ہے اور اس کا جو پانی ہے سفید پانی وہ بیسیکلی آگ ہے, تو جب تم دیکھو کہ یہ اس کی جہنم ہے اس کی آگ ہے تو تم اپنی آنکھیں بند کرو. یہ باقاعدہ روایت کے اندر آتا ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور اس کے اندر تم نے اپنا سر ڈال دینا ہے تو تم دیکھو گے کہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3194, ٹھیک ہے. اور جو اس کی جو آپ کہہ لیں کہ جی آگ ہے وہ بیسیکلی ٹھنڈا پانی ہے, جنت ہے جو اس کی جہنم ہے, اور جو اس کی جنت ہے وہ بیسیکلی جہنم ہے. یہ سب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الوژن ہے, اس حد تک تو بات ٹھیک ہے جو اس نے کریٹ کی, ٹھیک ہے. اور بھی بہت سی باتیں آتی ہیں کہ ایک شہر پر سے اس کا گزر ہوگا, وہ ان سے کہے گا کہ جی ایمان لے کے, وہ ایمان لائیں گے, بادلوں
آسمان سے بارش ہوگی, بڑا کچھ فائدہ,
بارش ہو جائے گا, وہ ان کے جو ہے وہ ان کے جانوروں کے تھن بھر جائیں گے, فصلیں ہوں گی. ایک اور شہر پہ سے گزر ہوگا, انہیں کہے گا مجھے مانو, وہ نہیں مانیں گے,
قحط سالی ہونا شروع
ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس کے پاس ایسی پاورز ہیں, بالکل پاورز ہیں. کچھ لوگوں نے تو اس کی سائنٹیفک توجیہ کر لی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنٹیفک توجیہ کرنے سے نا وہ معاملہ نارملائز ہو جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, سائنس نے بہت کچھ ہمیں دکھا دیا فزیکل لاس کے تحت نا, مطلب ہم سے جو لوگ بہت دور بیٹھے ہیں, سات سمندر پار بیٹھے ہیں, آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دیکھ بھی پا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے موبائل فون اسمارٹ فون کے ذریعے سے. لیکن کیا ہم نے سائنسٹسٹ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا؟ نہیں. تو اگر سب کچھ دجال نے یہ سائنس کے اصولوں کے تحت کرنا ہے تو یہ ایک نارمل چیز ہے, کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا.
ایسے ہی
ہاں, جب سائنسٹسٹ کو یہ لگے گا کہ بھائی یہ سائنس سے اوپر کی چیز ہے
تب بھی مانیں گے نا لوگ,
تب اس کو جو ہے وہ سجدہ کرے.
یعنی آج کوئی بندہ اس امریکہ میں بیٹھ کے کسی سے بات کر لیتا ہے تو کہے جی دیکھیں میں نے امریکہ کے فلاں بندے کے بارے میں بات کر لی, وہ کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ تو یہاں پہ ایک بیچارہ چھوٹا سا چھوٹا آدمی بھی کر لے گا. ہاں کوئی بندہ بغیر فون کے یا پھر ایسے ذریعے بغیر کسی وسیلے کے جو آج کل ٹیکنالوجی میں ہے اس کے تھرو بات کریں, پھر آپ اس کی اہمیت اپنی منوا سکتے ہیں.
یہ ایسی ہے کہ جیسے وہ ہوائی جہاز سے سفر کرے گا تو کون سا کمال
کر لیا کہ F-16
سے سفر کرے گا,
لوگ F-16 میں کہ جی اب یہ خدا بن گیا, اللہ معاف کرے,
یہ نہیں ہے.
اور جیسے ڈاکٹر صاحب وہی بات ہے کہ دجال جو ہے ڈیوینٹی کا دعویٰ کرے گا, خدا بننے کا دعویٰ کرے گا. یعنی جتنے بھی دجال گزرے ہیں,
بالکل ایسی,
جتنے بھی دجال گزرے ہیں وہ سارے جو تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, اللہ معاف کرے, لیکن اس بندے نے یعنی یہ جو شخص ہوگا یہ خدائی کا خدا کا دعویٰ کرے گا. اور ظاہر ہے یہ پھر کوئی ایسی چیزیں بتائے گا جو سپر نیچرل ہوں گی, جو چیزیں اس دور کی ٹیکنالوجی نہیں قبول کرے گی, جس کی وجہ سے لوگ اس کے سامنے مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ فرام ڈفرنٹ ورلڈ یا پھر کوئی اور دنیا کا کوئی مخلوق ہے, اور یہ کیا چیز ہے.
بالکل ایسی ہے جیسے یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 1749 کہ دجال جو ہے نا دنیا کا چکر لگائے گا اور دنیا کے ہر شہر میں جائے گا اور لوگوں کو اسی طرح سے کرتب دکھائے گا, الوژن دکھائے گا, لوگ اس کی وجہ سے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے, اس پہ ایمان لے آئیں گے, یعنی اس کو خدا مان لیں گے نا, جو ضعیف الاعتقاد ہوں گے, جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ تو اس کو نہیں مانیں گے. تو یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ آئے گا یہاں مدینہ کے قریب آئے گا, ٹھیک ہے. تو اب مدینہ میں سے ایک بندہ نکلے گا اور وہ ان کا بہترین شخص ہوگا,
بہترین شخص ہوگا.
تو دجال اسے کہے گا کہ تو میرے اوپر ایمان لے کے آ, تو وہ کہے گا کہ میں تو یہ گواہی دیتا ہوں تو دجال ہے, مطلب اللہ کے وسلم نے تیری یہ صفات بیان کی تھیں اور تو وہی کرتب دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا کہ اچھا اگر میں تجھے قتل کر کے زندہ کر دوں تو مجھے خدا مان لے گا, تو پھر وہ اس کو قتل کرے گا. اور قتل کرنے کے بعد روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اس کے جسم کے دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا और फिर उसके बाद उसको इशारा करेगा और वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अब लोग तो ईमान ले आएंगे कि भाई इससे ज्यादा और क्या दिखा सकते हैं। तो लेकिन उसका मामला क्या होगा, जब वो जिंदा होगा तो वो कहेगा कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है, और फिर दोबारा उसको कत्ल करना चाहेगा, लेकिन उसके ऊपर उसको तसल्लुत यानी गलबा उस बंदे पे दज्जाल को हासिल नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि उसके पास ऐसी पावर्स होंगी जो आम लोगों के पास नहीं होंगी, तभी तो ये दुनिया उसके पीछे जाएगी, तभी ये दुनिया उसके पीछे जाएगी। हम उसको इस तरह से नॉर्मलाइज नहीं कर सकते कि हम उसकी कोई साइंटिफिक किस्म की जो है वो तोजी कर दें, ये उससे वो मामला बहुत आसान हो जाता है। एक और रवायत है हमारे सामने सही बुखारी की 1748, इसमें ये बात है कि जब दज्जाल जो है वो मदीना में या मक्का में जाना चाहेगा तो वहाँ फरिश्ते जो है वो पहरा दे रहे होंगे दो जगह पे। इससे ये भी समझ में आता है कि वो फरिश्तों को देखेगा, फरिश्तों को वो देख पाएगा, मतलब ये उसकी आंख जो है ना। फिर उसके बाद मदीना क्या करेगा, उसके अंदर जलजला आएगा 3 मरतबा, उसको झटके लगेंगे और लोग तो कहेंगे कि हम तो यहाँ मर जाएंगे, तो लोग वहां से क्या होंगे, निकलेंगे, हाँ वहां से भागेंगे। इसी तरह से एक और रवायत में है कि आपसे सलाम फरमाइए, सुना अबी दाऊद की रवायत है 3762 कि जिसने दज्जाल के बारे में सुना तो वो उससे दूर ही रहे। अल्लाह की कसम एक आदमी उसके पास आएगा और उसे बड़ा गुमान होगा कि मेरा ईमान बड़ा पक्का है, ठीक है, और वो उसे शुबहात में डाल देगा और उसका फॉलोअर बन जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ज्यादा जो है ना वो ना करे। इसमें दो तदाबीर हमें आप सल्लम ने यानी तदाबीर तो काफ़ी ज़्यादा सिखाई हैं इसके हवाले से। एक तो ये बताया कि आप इस दुआ का एहतमाम करें, अल्लाह मिन याउज़ बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। दूसरा ये भी बताया, ये सही मुस्लिम की रवायत है 1342 के आप सल्लम ने कहा कि जो सूरह काहफ की शुरू की 10 आयात उनको याद कर ले, उनको मेमोराइज़ करे, तो अल्लाह ताला उसको फितने दज्जाल से बचा लेंगे। उसकी भी एक मानवी मुनासबत है कि सूरह काफ की शुरू की आयात में जो है वो मटेरियलिज्म मादा परस्ती के फितने का जिक्र है, और ये जो दज्जाल का फितना, इसका जो जहूर होगा दज्जाल का, वो बेसिकली उस वक्त आप कह लें कि मादा परस्ती अपने उरूज पे होगी, यानी इंसान जो है वो मादे को खुदा बना चुका होगा, सब कुछ उसके लिए मादा होगा, मादे के लिए उसकी भाग दौड़, मादे को सजदा करना, बस सब यही मादी दुनिया। अब ऐसे में देखें ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुदा और रसूल की बात कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उनको अल्लाह ताला किस तरह से फतह दे रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर कहने से जो है जंगे जीत रहे हैं। तो उस मादा परस्ती की दौर में अपने ईमान के ऊपर कायम रहना और ईमान के भी उस लेवल पे होना, तो ये खैर बहुत बड़ी बात होगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनको गलबा तसल्लु देगा। तो दूसरा एक सूरह काहफ की शुरू की आयात है, और तीसरा एक और आप सलम फरमाया कि उससे ज़रा साइड पर रहे। चौथी बात रवायतों में ये भी आता है कि अगर कुछ बकरियां वगैरह हैं तो लेके पहाड़ों पे निकल जाए,
यानी अवॉइड करें, हर जो हमें रिपोर्ट से ये मिल रहा है कि कोई बंदा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हुए जाके उससे जाके बहस ना करे या उसे इंगेज ना करे, बल्कि कोशिश करे उससे भागे, अवॉइड करे, क्योंकि बंदा फितने का शिकार हो सकता है। जनरली जितना उस फितने से बच सकते हैं हम बचें।
और सही मुस्लिम की ये जो रवायत है 5233, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फिर दज्जाल को कत्ल करने के लिए अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करेंगे और वो मकाम लुद पे उसको कत्ल करेंगे। और मकाम लुद ये भी इसराइल के अंदर एक जगह है, अभी मारूफ मकाम है इसराइल के अंदर, तो वहाँ से वो मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देख के दौड़ेगा तो उनकी आंखों से ऐसी रेज निकलेंगी, शुआएं निकलेंगी कि जहां तक वो पहुंचेंगी तो वो पिघल जाएगा, या काफरों तक वो पहुंचेंगी तो वो पिघल जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फिर नज़ूल के बाद याजूज माजूज का जो है वो खुरूज होगा, तो उसके ऊपर हम अलग से एपिसोड करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी और याजूज माजूज के भी जो है वो खुरूज के बारे में। बेसिकली इस दज्जाल के बारे में सारी बात यही है कि एंड ऑफ टाइम है, अल्लाह ताला ने दुनिया को दारे आजमाइश बनाया, तो अल्लाह ताला जाते जाते ज़रा एक बड़ी आजमाइश भेजना चाहते हैं, ठीक है, या यूं भी आप कह लें कि जी अल्लाह ताला जो है वो जाते जाते कुछ माफोकुल फितरत किस्म की चीज़ें दिखाना चाहते हैं कि देखो वो जो बड़ी बड़ी बातें जो तुम्हें लग रहा था कि अनहोनी किस्म की हैं, नहीं हो सकती, क्यामत कैसे कायम होगी, जन्नत जहन्नम, तो अब उससे पहले ज़रा ये देख लो कि ये सब कुछ हो रहा है ताकि उसे एक अजनबीयत ना रह जाए।
जैसे डॉक्टर साहब, जैसे अभी आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं, मटेरियलिज्म का दौर है, साइंटिज्म का दौर है, हर चीज़ को नेचुरलाइज कर दिया गया, हर चीज़ को ना नेचुरल एक फ्रेमवर्क से देखना जाना शुरू हो गया, यानी आप सुपर नेचुरल का बिल्कुल ही ना आप समझ रहे, दुनिया से आप समझ रहे बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया गया है, हर स्पिरिचुअल चीज़ का इनकार है, वही का मजाक है, मौजजात का मजाक उड़ाया जाता है, और इस तरह की कोई भी एलिमेंट हो, कोई जिन्नात के मामलात में बात हो तो इसको दकियानूसियत समझी जाती है। इवन हमारे बाज़ूकात ऐसे लोग जो दीन पसंद भी होते हैं बाज़ूकात, वो इन चीज़ों को यानी रूहानियत या इस तरह के मामलात से अपने आप को दूर रखते हैं और इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ शायद हजम नहीं होती बिकॉज ऑफ दी ओवरऑल इन्वायरमेंट जो आप देख रहे हैं हर जगह पर। तो मेरा वल्लाहु आलम लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जब इस तरह का एम्पिरिसिस्ट किस्म का दौर आ जाएगा जिसमें हर जगह एम्पिरिसिज्म है, हर बंदा सिर्फ वो चीज़ मानेगा जो हमें नज़र आएगी, जो नहीं मानेगा हम उस चीज़ को नहीं मान रहे, तो ऐसे मौके के ऊपर जब बंदा इतना ज़्यादा इमर्स्ड हो जाएगा इंसान इस सोच और नज़रिए के अंदर और हर चीज़ को इस तरह देखना शुरू होगा, तो फिर अचानक जब इस तरह की एक बॉडी या एक फिगर आएगा हमारे सामने, तो डेफिनेटली फिर इंसान कहेगा अच्छा यार ये चीज़ तो मेरे हर उसूल को डिफाई कर रही है, हर नेचुरल लॉ को डिफाई कर रहा है, तो ये खुदा है। तो फिर एकदम उसके लिए एक इस तरह के बिल्कुल इस पैराडाइम से निकल के दूसरे पैराडाइम पे शिफ्ट होना, ट्रांजिट होना उसके लिए आसान हो गया एज कम्पेयर टू कि वो ऑलरेडी ये सुपर नेचुरल चीज़ें हों तो कहेंगे यार अच्छा सुपर नेचुरल तो वहाँ पर भी है, तो ये कौन सी बड़ी बात आ गई। तो मेरा ख्याल है कि शायद वही वाली बात आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द टाइम आप इस तरह के दौर के बाद फिर अल्लाह ताला आपको बिल्कुल एक ऐसे टाइम पर ले जाएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि हर चीज़ सुपर नेचुरल
सुपर नेचुरल है। और वो भी आपसे सलम ने भी कहा ना कि जब ये अलामात कुबरा जो मेजर साइंस आपकी लास्ट डे हैं, ये जब एक का जहूर होगा तो फिर उसके बाद जैसे वो तस्बीह टूटती है तो दाने गिरते हैं, तो इस तरह से होंगे। और उसमें भी एक अहम बात ये है कि देखिए जिन लोगों ने सुपर नेचुरल को नहीं माना था, जो अल्लाह के हवाले से शक में मुबतला रहे या इन चीज़ों का मजाक उड़ा रहे थे, देखिए अल्लाह ने उन्हें कैसी सजा दी है कि बदतरीन चीज़ मान लेंगे, यानी झूठे खुदा को मान लेंगे, यानी इससे बड़ी उनके लिए पनिशमेंट क्या होगी। यानी जादू टूने का सारी जिंदगी इनकार करते रहे जी अफ्रीकन कंट्रीज वाले ये सारे जो है ना ये बैकवर्ड किस्म के लोग हैं, हबशी हैं, दिमाग इनका छोटा रह गया है, और अब आप देखें कि उसका नतीजा ये निकला है कि अब हैरी पॉटर आ गया,
अल्लाह माफ करे, मार्वल डीसी हर जगह पे मूवी फिल्में, यानी पूरी आपकी फिल्म दुनिया, मुझे तो लगता है जैसे उनके पास आइडियाज खत्म हो गए, पुराने हीरोज बच्चों के हीरोज को पकड़ पकड़ के फिल्में बना रहे हैं।
तो कहने का मकसद ये भी है कि जब खुदा का उन्होंने इनकार किया तो खुदा ने उन्हें कहाँ फेंका है कि देखो मेरा इस बुनियाद पे इनकार किया था और इस बुनियाद पे तुमने कितनी बदतरीन चीज मान ली है, अब इससे बड़ी मेरी होने की निशानी क्या हो सकती है।
विद दैट वी इंशाल्लाह कंक्लूड दिस सेशन। डॉक्टर साहब जज़ाकअल्लाह खैर आपके इस आज के सेशन का और डिटेल्स का जो आपने बताया दज्जाल के हवाले से। अल्लाह ताला हम सबको इस फितने से बचाए, अल्लाह ताला हम सबको सही मानों पे दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए, वो ईमान ख़ास तौर पे जिस ईमान के ज़रिए वो बंदा दज्जाल के सामने खड़ा होगा और अल्लाह ताला उसको इस्तेकामत अता करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको उससे मुज़य्यन फरमाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।